نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج جو سورت پڑھی گئی ہے وہ سورت الحدید ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے لوہے کے اتارنے کا بیان کیا اس میں. ہم نے لوہے کو اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے لوہا اتارا، اس میں بہت مضبوطی اور طاقت ہے، سختی ہے. اس کی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ حدید ہے. جو چیزیں اس دنیا میں آئی ہیں نا، وہ عالم مثال سے آئی ہیں. عالم مثال میں عالم ارواح اور ملائک سے آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش، اللہ نے کائنات کی جو پیدائش کی ترتیب بنائی، وہ عالم ارواح اور ملائک پہلے بنایا، پھر اس کے بعد عالم مثال بنایا، پھر اس کے بعد عالم شہادت بنایا. یہ عالم شہادت ہے جس میں ہم ہوتے ہیں، زمین سے لے کے پورا عرش تک، پورا یونیورسل جو کچھ بھی مشاہدے میں آتا ہے وہ شہادت ہے، عالم شہادت ہے. تو اس سے پہلے ہر چیز جو ہے نا، اس کی ایک، اس کا ایک نمونہ، اس کی ایک مثال پہلے سے ہے وہاں پہ. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر ایک کی ہے، ہر چیز کی ہے، جتنی چیزیں آئی ہیں. تو اس لیے اس دنیا میں جو چیز آئی، اس کی بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا. اتارے بولے تو کہاں سے اتارے؟ لوہا تو زمین میں سے پیدا ہوا نا، ایسا دکھتا. یہ جو بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں اور بیل ہیں، گائے ہیں، یہ بھی ہم نے اتارے ہیں قرآن پاک میں. سمانیت ازواج ہے نا، بہت سی چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں اتارنے کے ساتھ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس جہاں سے یہ چیز آئی ہے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کو اوپر شمار کیا جاتا ہے. اس سے اوپر وہ، اس سے اوپر وہ، ایسا ہے. ترتیب نزولی ہے نا یہ، مطلب اعتبار نزول کے آخر میں ہے عالم شہادت، تو بیچ میں عالم مثال ہے، اس سے اوپر عالم ارواح ہے. تو گویا عالم ارواح سے چیز اتری عالم مثال میں، عالم مثال سے اتری عالم شہادت میں. اس لیے بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں اشیاء کے اترنے کا بیان ہے. جس آدمی کو یہ بات نہیں معلوم رہتی، وہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر وغیرہ میں کافی الجھن ہوتی ہے. جن کو یہ بات کھلی بھی ہوتی ہے، ان کو کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ ان کے لیے لفظ انزال کیوں استعمال کیا گیا، اتارنے کا لفظ کیوں ہے، اترا کدھر سے. پانی بھی ہم نے اتارا ہے، جانور بھی ہم نے اتارے ہیں، لوہا بھی ہم نے اتارا ہے. قرآن پاک میں اتارنے کا ذکر ہے، کتابیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہی اتارتا ہے. تو یہ ہے چیز، وہاں مثال موجود ہے ہر چیز کی، اس کی شکل دوسری ہوتی ہے. یہاں پر اس کی شکل دوسری ہو جاتی ہے، چیز وہی ہوتی ہے. وہاں جو چیز ہوتی ہے وہاں مادہ نہیں ہوتا، مقدار ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے. صورت بھی ہوتی ہے، حد بھی ہوتی ہے، مقدار بھی ہوتی ہے، لیکن مادہ نہیں ہوتا. عجیب ہے. پھر یہاں وہ عالم شہادت میں آ کے وہ مادہ پکڑتی ہے چیز. تو اس لیے وہ مثال اصلی کہلاتی ہے، یہ مثال انعکاسی کہلاتی ہے. وہ مثل اصلیہ، یہ مثل انعکاسیہ، ان کا عکس ہے یہ. عالم مثال میں جو ہے اس کا عکس یہاں پر ہے. ہم سب بھی ایسے ہی ہیں. ہم سب بھی آنے سے پہلے ہماری ایک مثال عالم مثال میں ہے، پھر وہ ہم اتر کے ادھر آتے ہیں. اسی وجہ سے خواب میں وہاں جاتے ہیں. خواب میں آدمی عالم مثال میں ہی پہنچتا ہے، عالم مثال کو میں پہنچ جاتا ہے، یا عالم مثال کا مشاہدہ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے یہ، اور عالم مثال سے واقعات کو لیتا ہے. بعض مرتبہ تو فوٹو کے جیسا لیتا ہے. جب فوٹو کے جیسا لیتا ہے تو فوٹو میں جو ہے نا जो नेगेटिव जो आती नहीं, वो क्या होती है उस नेगेटिव जो आती है ना, तो वो कैसी सूरत रहती, बड़ी अजीब गरीब रहती, भोंडी रहती है। लेकिन जब उसको पॉजिटिव बनाते हैं आप, तो फिर वो अच्छी बनती है। तो इसलिए ख्वाब बहुत से नेगेटिव वाले होते हैं, ख्वाब में मर जाते यहाँ पे जिंदा रहते, ख्वाब में तंदुरुस्त बहुत हो जाते यहाँ पे बीमार पड़ जाते, उल्टा देख लेता है। ख्वाब में अक्सर उल्टा होने की वजह वो है, ख्वाब में बुराई हो, बुराई कर रहा होता है आदमी, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो बुराई हो, यहाँ ये होता है। ख्वाब में सांप देखता है आदमी, समझता है कि मेरे को सांप ही काटा, समझिए मेरे को जिन्नात है, शैतान का असर हुआ शायद। हालांकि आलम मिसाल में माल जो है ना सांप की शक्ल में है, बहुत ज़्यादा सांपा देख रहा है कोई आदमी तो खुश होने की बात है, थोड़े मल सांप को ला के दे देना, पैसे बहुत मिलने वाले हैं। दुनिया को आदमी गिलाजत में देखता है, दुनिया गिलाजत कर रहा है, गिलाजत पड़ जा रही है, गिलाजत की जगह पर है, ऐसा बहुत देखते लोग परेशान होते हैं। हमेशा ऐसा सुनाना भी मुश्किल है, किसी को जाके पूछे तो कैसा पूछे, हालांकि वो दुनिया है, आलम मिसाल में दुनिया उस हाल उस कैफियत में नज़र आती है। इस्तिंजा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तिंजा देख ले रहे हैं, फजूल खर्ची पे है ताबीर, वो पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, बिला वजह में खर्च हो गया। आमतौर पर शादी से पहले शादी के बाद देखते हैं ऐसा ख्वाब, चूँकि गैर ज़रूरी पैसा खर्च कर देते ना, तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो आलम मिसाल से अच्छा, इसमें एक खसूसियत है बहुत अजीब, वो ये है कि वहाँ की जो मिसालें असलियाँ हैं, यहाँ की मिसालें इनकासियाँ हैं। यहाँ की जो, यहाँ जो अमल बंदा करता है ना, वो मिसालें असलियाँ हैं। यहाँ से आलम मिसाल में चीज़ पहुँचती है, आलम बरज़ख में चीज़ पहुँचती है, कब्र की दुनिया में चीज़ पहुँचती है, वो मुसुल इनकासियाँ हैं। यहाँ के मुसुल मिसाल की जमा मुसुल, यहाँ के मुसुल असलिया आलम बरज़ख में मुसुल इनकासियाँ हैं। आलम बरज़ख के मुसुल असलिया इस दुनिया के अंदर मुसुल इनकासी, इनकास शेप उसके, उसको कहते हैं अक्स को कहते हैं, शेड को कहते हैं। तो ये वो ये सूरत है। इसी वजह से यहाँ जो अमल आदमी करा, उसकी मुसुल इनकासिया आदमी को बरज़ख में मिलेंगी, आलम मिसाल में नज़र आएंगी। तो ये बीज है, वो दरख्त है। यहाँ बीज आदमी करता है, वहाँ दरख्त की शक्ल के अंदर वो नुमाया होगा। और आलम आखिरत का मादा आलम मिसाल ही है। आलम आखिरत जो बनने और बन रहा है ना अपना, वो आलम मिसाल से ही बन रहा है। आलम मिसाल ही तरक्की करके आलम आखिरत बन जाने वाला है। कुछ हिस्सा बना हुआ है, कुछ हिस्सा बन जाएगा। ये जो कहा गया ना कि जन्नत की ज़मीन चटियल मैदान है, बोल के कुछ बनी हुई है और कुछ बनती चली जाती है, जैसे जैसा बंदा उसके अंदर अपने अमल भेजता रहता है, वरना खाली ज़मीन के जैसा है वो। तो ये मुसुल असलिया होते हैं, वो मुसुल इनकासिया होते हैं। तो ये, और इसी वजह से यहाँ के अमल से में नतीजा क्या होने वाला है वो बंदा नहीं समझ सकता। वजह उसकी ये है कि बीज से आप दरख्त का सही अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर किसी ने आम का दरख्त नहीं देखा है, उसको आम की गुठली दिखा दो आप, बरगद का नई दरख्त देखा है उसको बरगद की गुठली दिखा दो, बीज दिखा दो उसका, समझ आ रहा नहीं। किसी भी फल के बीज को आप दिखा के ये बोलेंगे कि इसमें इतने बाग छुपे हुए हैं, इतने दरख्त छुपे हुए हैं, इतने फल छुपे हुए हैं, इतनी चीज़ें, इतने फ्रूट उसमें हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा ये कैसा है बोल के। तो इसलिए आलम आखिरत का हिसाब वैसा है वो। इसी वजह से यहाँ से चीज़ें चढ़ती हैं। अब आपको चढ़ने उतरने का मजमून कुरान शरीफ में जहाँ आया है ना, उसका किसी दर्जे में मजमून आप करीब हो गया होंगे आपके। अमल अमल क्या करते हैं, चढ़ते हैं, फरिश्ते अमल को लेकर चढ़ते हैं। इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब वलअमलुस सालिहु यरफ़ुहु, कलिमा तय्यिब ऊपर चढ़ता है, अमाले सालिहा उसको उठाने का काम करते हैं, लिफ्टिंग का काम करते हैं कलिमा तय्यिबा की। जितना ज़्यादा अमल होंगे उतना ज़्यादा कलमे को ऊपर चढ़ाएंगे। वो जाते जाते अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ महबूबियत का मकाम ले लेता है। ये आलम इस हमारी दुनिया का आलम बरज़ख़ से और आलम बरज़ख़ का हमसे ऐसा ताल्लुक़ है। वहाँ कुछ वहाँ है वो मिसाल, यहाँ उसकी शक्ल दूसरी शक्ल में नुमाया होती है। वहाँ पे जो है ना दूध है, यहाँ पे इल्म है। वहाँ पे दूध की शक्ल में हुजूर ने देखा, यहाँ पे इल्म की, वहाँ लिबास की शक्ल में हुजूर ने देखा, यहाँ पे दीन है। जो वहाँ का लिबास है वो यहाँ का दीन है। इसीलिए लिबास तकवा दाल का खैर, तकवे वाला जो लिबास होगा वो अच्छा होगा। ये यहाँ से चीज़ें चढ़ती हैं, इलैहि यसअदुल कलीम, आमाल चढ़ते हैं, तआरुजुल मलाइकतु वर्रुहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु, वगैरह वगैरह। بہت دسیوں آیتیں ہیں اور دسیوں حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ اگر مضمون تھوڑا سا کھل گیا تو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ آدمی پریشان ہوتا ہے یہ اترا تو کہاں سے اترا، یہ چڑھا تو کہاں پہ چڑھا، ایسا سمجھنا. تو سورہ حدید کے بارے میں، لوہے کے بارے میں اللہ نے فرمایا انزلنا الحدید فیہ باث شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا اتارا ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اور لوگوں کا اس میں بہت فائدہ ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور اس لیے اللہ نے اتارا ہے لوہے کو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. دیکھو کتنی باریک بات اللہ نے کہہ دی ہے، لوہا ہم نے اتارا ہے یہ دیکھنے کے واسطے کہ کون مدد کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں، لوہا ہو گیا آپ کے پاس تو آپ مدد کر سکیں گے دین کی، نہیں تو یہ ہے کہ جوتے کھا کے واپس بیٹھ جانا، مار کھاتے رہو، پٹتے رہو. یہ ہم نے لوہا اتارا ہے اور مدد کون کرتا ہے دیکھنے کے لیے، ہم نے اتارا ہے جس کے پاس جتنا لوہا، جتنے کائنڈ کا لوہا، جتنے ٹائپ کا لوہا، جتنے نزاکت والا لوہا، جتنے فنکاری والا لوہا رہے گا اتنا اس کا معاملہ صحیح رہے گا. بالکل پہلے ہی اللہ تعالیٰ بول دیتا لیکن اپن لوگ سمجھتے نہیں، سمجھے نہیں، دوسرا سمجھ لیا، انہیں ہوشیاری کر لیا، ہم نہیں سمجھے، بھولے کے بھولے رہ گئے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید وجودی کو بیان فرمایا ہے، یہ بھی بہت عجیب بات ہے. ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے، سنت ان کی یہ ہے کہ جس درجے کے مقابل کی چیز ہوں گی اس درجے اس کے مقابل کی چیز کا اثر آئے گا. جتنی زیادہ کثافت والی چیز ہوگی لطافت کے اثرات وہاں پر زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں، نور کو زیادہ وہ قبول کرنے والی چیز ہوتی ہے. جتنی زیادہ تھک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر چیز کا اثر پرنٹ صحیح آتا ہے، تھلتھلا سوراخاں والا، اس کے اوپر آپ پرنٹ ڈالنے کو جاؤ نہیں ہوتا، صاف ایک دم پلین ہے اس کے اوپر کوئی پرنٹ اتارو بالکل صحیح آ جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی پروجیکٹر دکھاؤ سفید چادر کے اوپر پورا صاف اچھی سمجھ میں آ جاتی. دیوار صاف ستھری نہیں ہے آپ ڈالیں گے تو پورا صاف نظر نہیں آتا. تو حق تعالیٰ شانہ نے وہ جو طور پر تجلی فرمائی اس کی بھی وجہ وہی ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، چونکہ سب سے کثیف چیز تھک سے تھک چیز جو ہے نا پتھر ہے، تو نور کو ظاہر کرنے کے واسطے پہاڑ کا انتخاب کیا گیا. فلما تجلی ربہ للجبل، تو حق تعالیٰ شانہ کے نور وجود کا، حق تعالیٰ شانہ کے صفات کے ظہور کا جو موقع ہے وہ کثیف چیز ہے، وہیں اتنے زیادہ ان کے کمالات کا ظہور رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا گیا. کمالات کو ظاہر کرنے کی جگہ جہاں موت ہوگی تو وہاں حیات آئے گی نا بھائی، جہاں جہالت ہوگی وہاں علم آئے گا، جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل آئے گا. اس لیے کہ اپنا نام ظلومن جہولا ہے، اسی لیے انہو کانا ظلومن جہولا. تو جو ہمارے نقائص اور ہماری کمزوریاں ہی ان کے کمالات کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. جتنی زیادہ کثیف چیز ہوگی لطیف چیز کا وہ اتنا زیادہ محل بن سکتی ہے، لطیف چیز کے ظاہر ہونے کا اتنا وہ محل بن سکتا ہے، کیا کہہ سکتے ظہور کا ذریعہ بن سکتا ہے، ظہور کا ذریعہ بن سکتا ہے. حق تعالیٰ شانہ نے توحید وجودی کا بیان بالکل کلیئر اور کھلے لفظ کی چیزوں میں سورہ حدید میں فرمایا. جی بات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب تسبیح کرتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ ایک بہت ہی عجیب چیز ہے اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. ہر چیز اچھی ہو بری ہو، لطیف ہو کثیف ہو، جاندار ہو بے جان ہو، سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر ایک بات رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ پاک کی حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یہ اور ایک جگہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف تسبیح کرتی ہیں بلکہ عبادت بھی کرتی ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ان کی اپنی ایک صلات بھی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک تسبیح بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ دو قسم کی تسبیح کرتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں، وہ بندگی کرتے ہیں، اور ایک تسبیح کرتے ہیں. صوفیہ نے کوششیں کر کے، صوفیہ نے بہت باریکیوں کے اندر، چونکہ ان کا ذہن بہت چلتا تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کی نورانیت کی وجہ سے ان کو دکھاتے بھی تھے، وہ دنیا دکھاتے ہیں وہ دنیا، تو ان کی کتابوں میں اس قسم کی بڑی عجیب و غریب چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں. ہم لوگ تو کتابوں سے ہی سناتے ہیں، آپ لوگوں نے تو اور کہاں سے، ہمارے پیٹ میں کیا ہے. تو چیزوں کی جو تسبیحات ہوتی ہیں تو وہ تسبیح سنتے ہیں بہت بزرگان دین. جب بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے نا تو اس کو ہر چیز میں سے اللہ کا نام سنائی دیتا ہے. تو اللہ کا نام جو سنائی دیتا ہے تو وہ اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا، وہ اس کا ذکر کا اثر ہے وہ جو وہاں دکھ رہا ہے اس کو. چونکہ اس سے آگے جب ترقی ہوتی ہے تو پھر اس کی تسبیح سنائی دیتی ہے کہ اس کی کیا تسبیح ہے، اس کی تسبیح الگ ہے. البتہ وہ جو انہیں پہلے دیکھا وہ اس کی عبادت کا اثر دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر ایک عبدیت ہے. عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، اللہ کے بندے ہیں. وجہ سے بندے بولے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ان میں نافذ فرمایا وہ قبول کرنا، جو حکم اللہ نے اس میں نازل کیا وہ حکم کو ابھی اب ظاہر ہے کہ اب یہ تکیہ ہے، اس میں اللہ کا جو حکم ہے انہیں قبول کرا نہیں کر رہا، انکار کر رہا. کیا تکیہ کو تکیہ بنائے تو انہیں تکیہ ہی چھ نہیں، بنائے تکیہ مگر بن گیا حریرا، ایسا ہوتا کیا؟ تکیہ بنائے تو انہیں تکیہ ہی ہے، جو حکم اس کو دیا گیا اس حکم کو اس نے قبول کیا، بندگی ہے اس میں. یہ اگر یہ بندگی نہ کرے تو یہ تکیہ نہیں رہیں گا، انہیں کچھ اور کام کر دیں گے. آپ تکیہ بول کے بنائیں گے انہیں دھوکہ دیں گے آپ کو، آپ پریشان کہہ رہے میں تو تکیہ لے کے آیا تھا، اب یہ تو دوسری چیز ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ہر مخلوق کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس میں اسے وہ صفت رکھی گئی ہے اور اس سے اس کا ظہور ہوتا ہے، وہ بندگی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس میں تسبیح بھی پائی جاتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر ایک کی لغت ہے، ہر ایک کی زبان ہے. صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ چیزوں کے اندر ان کی اپنی اپنی تسبیحات کس طرح کی، جیسے پرندوں کی ان کی اپنی تسبیحات ہیں. پرندے تو پوری امت ہے نا، وہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، جتنے دابہ ہیں زمین میں اور جتنے پرندے ہیں وہ تمہارے جیسی امتیں ہیں. قرآن پاک ہے الا امم امثالکم، تمہارے جیسی امتیں ہیں. اسی لیے جیسے انسان کچھ انڈیا میں، کچھ پاکستان میں، کچھ امریکہ میں، کچھ رشیا میں، کچھ چائنا میں ہے نا، آپ کو پرندوں کی قسمیں بھی سیم نظر آئیں گی. جو خان چوڑیاں وہاں دکھیں گے آپ کو اپنے انڈیا میں، وہ خان چوڑیاں یہاں پہ بھی دکھیں گی. جو کوے وہاں دکھیں گے وہ کوے یہاں پہ بھی دکھیں گے آپ کو. جو مینا وہاں دکھیں گی وہ مینا یہاں پہ بھی دکھیں گی. جو بگلا وہاں دکھیں گا وہ بگلا یہاں پہ بھی دکھے گا. جو ایگل ادھر دکھیں گی وہ ایگل، مطلب یہ ہے کہ ہر شے میں چونٹیاں وہاں ہیں تو چونٹیاں ادھر آپ کو ملیں گی. وہ سب ایک ہی امت ہے پوری. وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو امت تھی نا وہ چونٹیوں کی، وہ ہے وہ برابر. گئے تھے نا سلیمان علیہ السلام تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کوے جو ہے نا دفن کیسا کرنا سمجھائے تھے، نہیں سمجھائے تھے. ان کی نسل آج تک ہے، ان کی وہ پوری امت موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی کبھی. وہ تو جانوروں کے اندر بھی یہی بات ہے، پرندوں کے اندر بھی یہی بات ہے. جانوروں کے اندر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو گدھا تھا وہ تو یافور جو تھا وہ تو اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہماری نسل آپ کی خدمت کرنے والی ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد کو پہلے سے معلوم تھا. اور اس نے کہا کہ میں ہماری نسل میں آخری ہوں. بعض وقت اولاد نہیں ہوتی نا، اس کے بعد جس نرینہ اولاد کو اولاد نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ کہ یہ شاخ یہاں پہ آ کے ختم ہے، آخری نہیں تھا بولنے کا مطلب. بعض لوگوں کو بچے نہیں ہوتے نا تو انہوں پریشان ہوتے ہیں، ارے ہم کو تو اولاد ہی نہیں ہوئی. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ تمہاری جو اوپر سے جو شاخ چلی ہے تم اس کے آخری پھل ہو، تو یہ تو تمہارا شرف ہے کہ سب سے آخری پھل میں ہوں ہمارے اوپر کا. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ چونکہ شاخ جو درخت کا جو سلسلہ چلا اوپر سے پھل تو پھل، پھر در پھل در پھل در پھل در پھل در پھل، اور آخر کے سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ یہ چیز یہاں تک جانے والی ہے بول کے. تو یافور گدھے کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑا سمجھدار تھا وہ، تھا گدھا مگر تھا بڑا سمجھدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانے کے لیے بھی اس کو استعمال فرماتے تھے. اس کو بلا کے علاوہ بول کے بولے تو گدھا گھر کو جا کے اس کو سر مار کے، اس کے گھر کے دروازے پہ سر مار کے उसको लेके आता था हुजूर के पास, समझ सबको मालूम था साहबा को कि ये हुजूर का है और हुजूर किसी को बुलवाना चाहते हैं तो इसको भेज देते हैं, तो जाके बाद आप तो ले लेके आता था, इतनी समझ उसके पास में थी। तो इन लोगों की नस्लें हैं पूरी, और ये सब के सब जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, ये बंदगी करते हैं, उम्मत हैं ये पूरी की पूरी। इंसानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरतीब से बनाया है। तो हर मखलूक जो है ना वो तस्बीह करती है, कोई सी भी क्यों हो, कंकर पत्थर। इसीलिए वो मशहूर है ना, अबू जहल ने कंकर हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे ऐ मोहम्मद अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। मशहूर है किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात में से, उसने बहुत से कंकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तू कहे तो मैं बता दूंगा कि तेरे हाथ में क्या है, और अगर तू कहे तो तेरे हाथ में वाली चीज़ बता देगी कि मैं क्या हूँ। बस उसने ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, फौरन कंकरों से आवाज़ आ गई, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर कंकर घर में की गवाही दे रहा था, वो बेवकूफ़ उठा के रख लेना नहीं, इतनी बड़ी चीज़ सी बरकत वाली चीज़। उसने फौरन छटक दिया ऐ मोहम्मद तुम बड़े जादूगर हैं, ऐ मोहम्मद तुम बड़े जादूगर हैं। वो तो ऐसी चीज़ थी कि वो तो क़यामत तक देखने की चीज़ थी कि जिन पत्थरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी। पत्थर हुजूर को सलाम करते थे, हुजूर से बात करते थे, दरख्त हुजूर के बुलाने पर आ जाते थे, दरख्त हुजूर के किसी जगह ठहरने पर जुड़ जाते थे, जब कहीं आपको तसत्तुर की ज़रूरत पड़ती थी पर्दे की तो दरख्त करीब हो जाते थे, दरख्त नीचे से चल के आ जाते थे अपनी जड़ों के साथ, फिर चल के चले जाते थे अपनी जड़ों के साथ। ऐसे मौजूदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर हुए। हर शेय के अंदर अल्लाह ने एक शऊर रखा है, अपने लेंस से समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। जो लोग अपने सबकों को बहुत दिनों से सुन रहे हैं बार बार, उनके लिए समझना ये बात बहुत आसान है। शय जो है ना, कोई भी चीज़, वो तो अदम है, वो तो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है, मादूम में इजाफी है ना, वो अदम इजाफी में है। जब अदम इजाफी में है तो उसको जो वजूद, उसको जो शैयत, उसको जो हयात हासिला, इस वक्त जो उसकी हयात हासिल है वो किससे है? अल्लाह पाक के कमालात से है, अल्लाह के नूर से है। तो अल्लाह के नूर में हयात नहीं रहेंगी तो फिर किस में रहेंगी? अल्लाह के नूर में अल्लाह की सिफात तो होंगे ना भाई, अल्लाह के वजूद में, अल्लाह के वजूद इजाफी में जो उनका मुरादी वजूद है उसमें तो सिफात कमाल रहेंगे रहेंगे। आई बात समझ में? तो हर शय जो बनी है उसमें नूर इलाही मौजूद है, उसमें सिफात इलाही का असर मौजूद है, नूर इलाही का असर मौजूद है, तो उसमें हयात है, कुदरत है, समात है, बसारत है, कलाम है। इसलिए वो तस्बीह करना भी ज़रूरी है, इसलिए हर शय तस्बीह करती है, और हर शय से जो तस्बीह होती है वो अल्लाह ही की होती है। और माल ये होता है कि तस्बीह करने वाला भी वही होता है, तस्बीह सुनने वाला भी वही होता है, दूसरे के पास कहाँ है बोलने के वास्ते कुछ भी। इसीलिए बाबा फरीदुद्दीन अत्तार फरमा रहे ना, कहाँ का आबिद, कहाँ का माबूद, कहाँ का साजिद, कहाँ का मस्जिद। वो एक पूरे अशार, एक पूरी उनकी नात है, यहाँ से बात नज़म है पूरी, बहुत अजीब व गरीब है। उसमें वो जो लोगों को शुभा होता है कि इन्होंने ऐसा कैसा बोले, तो वजह उसकी यह है कि जो भी आदमी करा ना वो उनकी चीज़ को लिए बगैर कर ही नहीं सकता। हम सजदा करें ना, सजदा करने के वास्ते पेशानी होना, तुम्हारे पास कहाँ से आई पेशानी? आदमी के पास कहाँ से आई पेशानी? उन्होंने दिए तो चाहिए ना, तो पेशानी किसकी है? तो उनकी है, उसमें खाल, उसमें हड्डी, उसमें सब वो उनकी है, उसमें एनर्जी, उसमें ताकत, उसमें हयात, उसमें ज़िंदगी वो उनकी है। उसको झुकाने के वास्ते जो हड्डी होना था वो उनकी है, खाल उनकी, बाल उनके, खून उनका, गोश्त उनका, उनका उनसे मुराद उनकी मिल्कियत का है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और उनसे मुराद उनके कमालात का है। क्योंकि वो मिल्कियत जो बनी है ना चीज़, वो पीछे से बहुत से कमालात जमा हो गए, बहुत से असमा जमा हो गए बनी जो चीज़ है, वो खोदते गए आप तो उसमें सिवाय उनकी चीज़ के कुछ नहीं निकलता, सब उनका ही निकलेगा। अब उसको एनालाइज करो, तहलील करो, उसको खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, खाल को खोले, खाल किससे बनी, हड्डी को खोले, हड्डी किससे बनी, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, खून से हड्डी बनी, खून फलां से बना, फलां चीज़ किससे बनी, वो जनाब तरकारी से बनी, वो गोश्त से बनी, वो गोश्त किससे बना, वो मिट्टी से बना, वो मिट्टी किससे बनी, वो उससे बनी, आइटम से बनी, ये बनी, वो बनी, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे तो पीछे सिवाय अल्लाह में कोई नहीं मिलेगा। इलैही यरजुल अमरु कुल्लु, हर चीज़ उसी की तरफ लौटती है। तो अब अपने पास में जो बॉडी है वो, अपना हाथ, अपनी पेशानी, अपना नाक, अपना घुटना, अपना कोई भी चीज़ भी हम अपनी नहीं रखते हैं। अब सीधा हो रहा है, سجدہ کس پہ کر رہے ہیں؟ جانماز پہ کر رہے ہیں، زمین پہ کر رہے ہیں. جانماز کس کی ہے؟ کس جگہ کر رہے ہیں آپ؟ مسجد میں کر رہے ہیں. جگہ کس کی ہے؟ کس ٹائم میں کر رہے ہیں آپ؟ عشاء کے ٹائم میں کر رہے ہیں. ٹائم کس کا ہے؟ کسی مخلوق کا کوئی چیز ہے تو بتاؤ. کسی مخلوق کے نہ ٹائم اس کا ہے، نہ جگہ اس کی ہے، نہ جانماز اس کی ہے، نہ کارپیٹ اس کی ہے، نہ فرش اس کا ہے، نہ آسمان اس کا ہے، نہ پیر اس کے ہیں، نہ ہاتھ اس کا ہے، نہ جسم اس کا ہے، نہ ہڈیاں اس کی ہیں، نہ کھال اس کی ہے، نہ بال، سب ان کے ہیں. ان کا سر لے کے ان کے سامنے جھکنے کا رہتا ہے، ان کی زبان لے کے ان کی تعریف کرنا رہتا ہے. نہیں تو کہاں سے کریں گے تعریف؟ زبان انہوں ہی بنائے سو ہے، زبان کے اندر گویائی کی قوت بھی ان کی سے. پیچھے 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 چلے جاتے صوفیہ، چونکہ ان کو یہی کام رہتا نا خالی اللہ کو سوچنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو سوچنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا. تو اس میں ان کا دماغ جو ہے نا آہستہ 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 جب کھلتے ہوئے جاتا ہے تو انہوں ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتے ہیں، انہوں ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتے. تو دوست میں بھی وہی نظر آتا، دشمن میں بھی وہی نظر آتا، اپنے میں بھی وہی نظر آتا، پرائے میں بھی وہی نظر آتا. سب وہاں ایک ہی چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس، سب ان کے پاس ایک ہی نظر ایک ہی چیز ہو جاتی ہے. آسمان کو زمین کو ایک ہی اس میں دکھ جاتا ہے ان لوگوں کو، سماوی مخلوقات اور عرضی مخلوقات کے اندر. بلکہ جو اس میں جو فرق پائے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے اس کے اندر. اسی لیے حضرت منصور حلاج کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کے خلاف میں فتویٰ ہوا کہ بھائی انہوں انل حق بولے، انہوں کیسا بولے انل حق، انہوں کفر کا جملہ بولے، لہذا کافر کو کافر جو ہے نا کفر کا جملہ بولنے سے یہ مرتد ہو گئے. پہلے مسلمان تھے نا، اب مرتد ہو گئے. مرتد کو تو معافی نہیں ہے، مرتد کو قتل کر دینے کا ہے، لہذا ان کے قتل کا فتویٰ ہوا. قتل کا فتویٰ دیے تو جو جلاد جو ہوتا ہے قتل کرنے والا وہ ان کی طرف آیا. تو حضرت منصور بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آئیے آئیے آئیے، آپ کوئی ان سے بھی رنگ میں آؤ تو میں پہچان لیتا ہوں. ان کو یہی نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے، مطلب جو آ رہا ان کو معلوم تھا، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، لیکن دنیا والے جس کو سمجھ رہے تھے ان کے پاس ان کا گلا اور اس کی تلوار دونوں ایک ہی تھے وہاں پہ. ان کا گلا اور جلاد کی تلوار، ان کے پاس دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. جلاد میں اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء کے ظہور میں فرق، وہ بھی اسماء ہے، وہ بھی اسماء کا ظہور ہے، وہ بھی اسماء کا ظہور ہے، وہ بھی. اب ایسا آدمی ان الحق نہیں بولیں گا تو کیا بولیں گا؟ انہیں اپنے پاس کوئی چیز اپنی نہیں دیکھ رہا تو کس کی بولیں گا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ تو کس سے آواز آئی تھی؟ درخت سے آواز آئی تھی. اب کوئی درخت کو لے کے بیٹھے، انہوں درخت کی بات مانے، لہذا انہوں درخت کو اللہ سمجھ لیے. بول سکتے؟ تو جب درخت سے ان اللہ کا جملہ نکل سکتا ہے، سمجھا، تو انسان سے ان اللہ کیسے نہیں نکل سکتا؟ نکل گیا تو انہیں کافر کیسا ہو گیا تھا؟ وہ درخت ایسا بولا بول کے اس کی بات پہ بھروسہ کرنے والا کافر ہو گیا تھا، وہ تو نبی ہو گیا تھا، اس کو تو پیغمبر ہی مل گئی. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے جو مولوی تھے ان کے خلاف فتویٰ دینے والے اہل قشر تھے، ظاہر پرست تھے، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اور نہ ان کے کلام کی توجہ کچھ مشکل تھی. ان الحق کا مطلب تھا انا علی الحق، میں حق پر ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں. ہوگی بات بھائی، اس آدمی کی بات کا یہ مطلب ہے، بول دے تو ہو گیا تھا. عام لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، عام لوگ غلط فہمی میں ہیں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، لوگ غلط فہمی میں آ رہے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ان کو مارنا چاہیے. ایسا تھوڑی تھا بھائی، اس کی کوئی بھی توجہ کر کے لوگوں کو سمجھا دے سکتے تھے کہ یہ آدمی مغلوب الحال ہے، فنائیت میں ہے. ان کا مشاہدہ، ان کی دیکھنے کی نظر جو ہے نا اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ان کو ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اپنے اندر سے بھی جب سب میں نظر آ رہا ہے تو اپنے میں کیسا نظر نہیں آئیں گا ان کو. اس لیے ان الحق بول دیے. تو جلاد بھی آ گیا تو ان کو پریشانی نہیں ہوئی. ان کا کہ بیا بیا باہر رنگے کے میں آئی، من خوب شناسم، آئیے آئیے، آپ دونوں سے بھی رنگ میں آئیں گے تو مجھے اچھی طریقے میں اچھی طریقے سے آپ کو پہچانوں. کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا رہے میرے کو مار ڈال رہے ہیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب معاملہ تھا وہ. تو اس پر آ گیا یہ مضمون کہ جو تسبیح ہر شے کرتی ہے تو اس کا راز کیا ہے. اور یہ اللہ والے جو ہے نا، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، چونکہ وہ بہت ہی ولیہ تھیں، بہت بڑی ولیہ تھیں، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے 10 پارے مزید پڑھنے کی عادت تھی ان کی. عام دنوں میں، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، روزانہ قرآن پاک ایک پڑھنے کے بعد 10 پارے مزید پڑھنا، 40 پارے پڑھنے کی عادت تھی. بڑی اللہ والیوں میں سے گزری ہیں ان کی، ان کے حالات بہت عجیب و غریب لکھے ہیں، بتاتے ہیں لوگ. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کے گھر آئے تھے، ان کے ابا کے گھر آئے تھے اور آ کے چلے گئے. تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ نے کہا کہ کون آیا تھا؟ تو کہنے لگے ایک بزرگ آئے تھے. کہنے لگے ہاں میں وہی بول رہی ہوں. ان کے جانے کے بعد بھی ان کی چارپائی ان کا ذکر کر رہی، بولے میں ان کی بیٹھی ہوئی چارپائی سے ذکر کو سن رہی ہوں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کون بزرگ آئے تھے. یہ ان کے واقعات میں بتاتے ہیں لوگ کہ ان کے والدہ نے یہ کہا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آ کے جانے کے بعد میں. شاہ عبد القادر رائے پوری بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہاں فضل الرحمان گنجروال وادی کا خلیفہ. تو چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی، من شئ اللہ یسبح بحمدی، تو وقت اللہ شان ہو تسبح یسبح سبحا سبحا، بلکہ بہت سے سورے ہیں نا، اس میں اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں. تسبیح کرنے کا مطلب پاکی بیان کرنا. اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ سب سے پہلے مخلوق کا کام اپنی مخلوقیت سے، اپنی صورت سے، اپنی حد سے، اپنے صفات ناقصہ سے اللہ کو پاک بیان کرنے کا کام ہوتا ہے. اللہ کے پاس صورت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس محدودیت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس فنائیت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس حدوث نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صفات آدمی، صفات ناقصہ نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ان صورتوں کی جو غیریت ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس غیریت کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو حق تعالی شانہ کو ان سب چیزوں سے پاک بتانا ہوتا ہے، اللہ کی قدوسیت، ان کی سبوحیت یہ بیان کرنا ہوتا ہے. القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان سے پاک ہے. تو تسبیح بھی کرتی ہیں چیزیں اور تحمید بھی کرتی ہیں، سبحان اللہ بھی کہتی ہیں، وہ بھی حمدہ بھی اس کے ساتھ میں کہتی ہیں، کیونکہ پھر ان کے پاس یہ شعور بھی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ان کی عنایت ہے، تو پھر وہ قابل تعریف ہو گئے. جو چیز مخلوقات کے پاس ہیں وہ ان کی عنایت ہے، تو قابل تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گئے. تو تسبیح بھی پائے، فسبح بحمد ربک، تسبیح بھی کرو اور حمد بھی بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ بتایا گیا. تو جب ان عام چیزوں میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسبیح ان کو عطا فرمائی اور وہ تسبیح کرتی ہیں، تو بیان کرنے میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے مخلوق کے بندہ ہونے کا، ان کے مخلوق کے عبدیت کا، ان کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کا اس میں بیان ہے، اور تعلیم ہے انسان کو کہ تم کو امتحان کے لیے اختیار دیا گیا. دوسروں کو اختیار، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، اس کا کام تسبیح بیان کرنے کا ہے، تسبیح ہی بیان کرتے رہتا ہے. انسان کو دیکھنے کے لیے سمجھ دی گئی اور اختیار دیا گیا، چاہے تو غفلت اختیار کر، چاہے تسبیح کر، کیا کرتے دیکھیں گے؟ جس کو دیکھو انہیں فیل ہے، جس کو دیکھو انہیں فیل ہے، جس کو دیکھو انہیں فیل ہے، سب یہاں سے وہاں تک فیل ہے. امتحان یہی ہے کہ بھائی تو اپنی عقل سے، سمجھ سے تسبیح بیان کرنا، پھر اپنی غفلت کو دور کرو، معصیت کو چھوڑو، فرما برداری اختیار کرو. اس کی تعلیم اس میں پائی جاتی ہے کہ مخلوق تمہارے، اس کے پاس تو، ان کے پاس تو ویسی عقل بھی نہیں جیسے تمہارے پاس ہے، ویسے اختیارات بھی نہیں جیسے تمہارے پاس ہے، ویسے نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے جیسے تم کر سکتے ہو، ویسے تصرف بھی نہیں کر سکتے جیسے تم کر سکتے. ہم اس کو تصرف کرتے ہیں، انہیں ہمارے کیا تصرف کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا تو ایک دوسرے کے اوپر ہی رہتے، وہ تصرف کچھ نہیں کر سکتے. ہم ایک گھنٹے سے تیرے اوپر ہونا، اب تو میرے نیچے، ایسا نہیں بولتا انہیں کبھی بھی، اس کو تصرف بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. مگر تسبیح بیان کر رہا ہے، بھائی تمہارے پاس تو تصرف بھی ہے، عقل بھی ہے، اختیار بھی ہے، انعامات کا اضافہ ہے، تم کو مالک بنایا گیا ہے، تم کو استعمال کرنے کے قابل بنایا گیا ہے، تو تم کو کتنی تسبیح اللہ پاک کی کرنا چاہیے. یہ ہم کو تسبیح کی تعلیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی شکایت کی ہے کہ یہ انسان کو جو ہم نے اشرف بنایا اور اس کو جو ہے کام لگایا، اور یہ جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، سب سے اچھا ہے سب سے بدتر ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے پہ چل پڑا تو پھر وہی اپنی پہلی والی پوزیشن پر آ جاتا ہے کہ وہ احسن تقویم میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی غلبے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں. وہ پوری کی پوری جو چیزیں ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پوری کی پوری چیزوں کی ملکیت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اور آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت وہ اللہ پاک کی ہے، اللہ ہی اون کرتے ہیں ان کو، کوئی چیز جاندار غیر جاندار، زمین کے اندر کی، زمین کے اوپر کی، پانی کے اندر کی، پانی کے اوپر کی، پہاڑوں کے اندر کی، معدنیات، یہ وہ، جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جتنے ستارے ہیں اور جن والے، جتنے کواکب ہیں، جتنے سیارات ہیں، جتنے ثوابت ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنا پورا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی مالکیت پر ایمان لانا، ہمارے بھی جیسے چیزوں کے مالک اللہ پاک ہیں، ہمارے بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، اور ہمارے تمام جسم کے اعضاء کے اللہ پاک ہی مالک ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، منہ کے، ہاتھ کے، پیر کے، پیٹ کے، جسم کے اندر کے جو آرگنس ہیں ان سب کے، جسم کے باہر کے جو آرگنس، سب پوری کی پوری چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں۔ اور مالک کی چیز کو مالک کو حوالے کرنا، اور مالک کی چیز میں مالک کی اجازت سے تصرف کرنا، مالک کی مرضی کے موافق تصرف کرنا، اسی کا نام بندگی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ملکیت مال طے ہو گئی تو ہم کوئی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی اس میں چلائے۔ بال ہے، بال کو بندہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، تو ویسے ہی کرنا رکھنا پڑے گا بالوں کو جیسی اللہ نے اجازت دی ہے، کہاں کے بال کٹا دینا ہے، کہاں کے بال نہیں کاٹنے کا ہے، کتنا کاٹنے کا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ نہیں داڑھی میری ہے، چاہے تو رکھ لیتا ہوں، چاہے تو نہیں رکھتا ہوں، چاہے تھوڑی رکھ لیتا ہوں، چاہے بڑی رکھ لیتا ہوں۔ ارے بھائی، اپنے کو نہیں ہے اختیار، چھوٹی داڑھی رکھنا بہت بری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجوسی آئے، آتش پرست فارس سے، تو ان کی داڑھیاں چھوٹی تھیں، داڑھی تھی ان کو، چھوٹی داڑھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللحا، داڑھیاں اپنی بڑھاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا، اعف اللحا، یہ جو اعف اللحا داڑھی بڑھاؤ حکم جو دیا حضور نے، واجب ہے، حکم واجب کے لیے ہوتا نا، داڑھی سنت ہے، سمجھتے کو سنت سے ثابت ہے اس کی فرضیت، سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس پر سنت کر، داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی تو فرض ہے، اور اتنی فرض ہے جتنی علماء نے بیان فرمایا ہے، چھوٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے چھوٹی کر دی، یہ لے لے، ویسی لے لے کیا ہے، خالی باہر سے دور سے تھوڑی دکھنا بول کے، وہ کرنل صاحب بولا کرتے تھے، اس کو داڑھی بولتے، اس کو وہ حجامت بڑھ گئی بولتے، اس کو جو ہے نا بال بنانے میں دو تین دن زیادہ ہو گئے، اعتکاف بیٹھ گئے تو ہو جاتا نہیں، ویسا ہے حساب، وہ اس کو داڑھی بولتے، کیا بولتے تھے، بہت مذاق اڑاتے تھے، چھوٹی داڑھی والے کا نہیں کر سکتے ہم، داڑھی کا ایک دین ہے، ناخن کا ایک دین ہے، مالک اللہ پاک ہیں، آنکھوں کا ایک دین ہے، کانوں کا ایک دین ہے، زبان کا ایک دین ہے، پیٹ کا ایک دین ہے، سب چیزوں کے اندر بندگی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے لباس کے اندر بھی، ان کے لباس میں بھی، ان کے مال کے کمانے میں بھی، مال کے خرچ کرنے میں بھی، خوشی منانے میں بھی، غم منانے میں بھی، دوستی رکھنے میں بھی، دوستی نہیں رکھنے میں بھی، محبت کرنے میں بھی، نفرت کرنے میں بھی، بس بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نہیں چلانے کا ہے کہیں پہ بھی، یہ جو جتنا زیادہ اس میں کامل ہوتا چلا جائے گا وہ اس کا اتنا بندہ پنا کامل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا جس کی کوئی حد نہیں۔ لہو ملک السماوات کا، اللہ پاک مالک ہیں، اللہ پاک مالک ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، وہی مالک ہیں ان سب چیزوں کے جو آسمانوں میں، وہی مالک ہیں ان سب چیزوں کے جو زمین میں، وہی مالک ہیں ان سب چیزوں کے جو آسمان زمین کے بیچ میں ہے، اور وہی مالک ہیں ان سب چیزوں کے جو تحت الثرى میں ہیں، وہی مالک، مالک اللہ۔ اسلام کی تعلیم ہے مالکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم کرنا، کسی کی بھی نہیں، نہ حکومت کی، نہ عوام کی، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ جیسے کمیونزم ہے نا، کمیونزم والے، وہ لوگ حکومت کی مالکیت مانتے ہیں، عوام کی ملکیت نہیں ہوتی، مالکیت حکومت کے پاس ہے، اور عوام کی کھانے پینے کا ذمہ داری حکومت کے ہے بولتے ہیں وہ لوگ، کھانا ہم دیں گے آپ کو، روٹی ہم دیں گے آپ کو، لباس ہم دیں گے، اس لیے اس طرح جہاں پہ یہ چیز نظام پایا جاتا ہے، اس طرح کے نظام جہاں پایا جاتا ہے وہاں پہ کیا کرتے، سال میں دو جوڑے پہننے کو دیتے، اور ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، بڑے پڑھے لکھے کی بھی اتنی تنخواہ، چھوٹے چھوٹے آدمی کی بھی اتنی تنخواہ رہتی وہاں پہ، چونکہ تمہارے کو تمہارے ذمہ ہے، تمہارے بچوں کی تعلیم ہے، تمہارا دوا دارو دینے کا ہے، تم کو کھلانا ہے پلانا ہے، وہ ہم کرتے، باقی جتنا پروڈکشن ہوگا فیکٹریوں میں، جو مال بنے گا ایگریکلچر میں، جو چیز جو پروڈکٹ جو اتنا چیز نکلے گی وہ سب ہماری ہے بولتے ہیں، اور جو کیپیٹلزم ہوتا ہے نا وہ ہر چیز تمہاری ہے بولتا انہیں، جو جس کی جو انہیں جس پہ ہاتھ مار لیا وہ اس کا ہے، جتنا کما لیا وہ اس کا ہے، تو وہ وہاں کا جو نظام رہتا، تو اسلام کہتا ہے کہ نہ تیرا نہ تیرا، سب میرا، بقیہ سب میں تم لوگوں کو دیا ہوں امانت کے طور پر، میری امانت ہے تمہارے پاس، اس لیے جس کے پاس امانت ہے اس کو ملکیت کی نسبت کرنے کی اجازت ہے. میرا بول سکتے، میں مالک ہوں بھی بول سکتے، مگر سمجھ نہیں سکتے. بولنا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے. سمجھنے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں، ہمارے بھی، ہمارے پورے جسم کے بھی، ہماری جان کے بھی، ہمارے مال کے بھی، ہمارے بیوی بچوں کے بھی، ہمارے جائیدادوں کے، ہماری پراپرٹی کے، ہمارے سامانوں کے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اس میں تصرف کرنا، ان کی اجازت سے کرنا، ان کی مرضی کے موافق کرنا، ان کی بندگی میں کرنا. ان کی بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڑی گئی. اطاعت کرنا ہے تو میں تو کپڑے نہیں پہنتا نا، تو اب میرے نبی پہنیں گے. میں تو نہیں کھاتا پیتا نا، میرے نبی کھائیں گے پئیں گے. میں تو شادی نہیں کرتا نا، میرے نبی شادی بیاہ کریں گے. سمجھ میں آیا؟ پورا نظام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میں جوڑا گیا کہ ان کو دیکھو، انہوں بتاتے جاتے تمہارے کو کیسے کرنا. اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آئے گی. بندگی سنت کے اتباع میں ہے، یہ سمجھنا ہے. بندگی الگ نماز پڑھ لینے سے ہو جاتی، یہ غلط ہے. بندگی سنت کی اتباع میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بندگی شروع ہوں گی نا بھائی، حضور کے فالو کا، حضور کو فالو کرنے سے. یہ ہے طریقہ پورا، اتباع سنت ہے اصل چیز. اس میں نماز بھی آ گئی یقیناً، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں حج بھی آ گیا. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والے ہیں، وہی مارنے والے ہیں. زندہ کرتے ہیں وہ، مارتے ہیں وہ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. وہ علی کل شیء قدیر. هو الاول، وہی اول ہیں. والآخر، وہی آخر ہیں. والظاہر، وہی ظاہر ہیں. والباطن، وہی چھپے ہوئے ہیں. اور وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوئے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتی ہیں چیزیں، جاتی ہیں، پہنچتی ہیں، ان کو وہ جانتے ہیں. بارش جو جاتی ہے، جو بھی بارش ہوتی ہے، پانی اندر جاتا ہے، جو چیزیں زمین کے اندر اترتی ہیں وہ سب، یہ آسمان سے زمین میں جو چیزیں آتی ہیں وہ. یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو چیزیں جاتی ہیں ان کو وہ جانتے ہیں. وما یخرج منہا، اور جو نکلتی ہیں زمین سے، چھوٹی بڑی اچھی ہر قسم کی غلات، یہ وہ جو نکلتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترنے والی چیزیں ان کو جانتے ہیں. وما يعرج فيها، اور جو عروج کرتے ہیں آسمان میں، چڑھتے ہیں آسمان میں، ان کو وہ جانتے ہیں. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہوں. والله بما تعملون بصير، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. له ملك السماوات، پھلا گیا، انہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، لوٹائے جائیں گے سارے امور. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جاننے والے ہیں سینے کی باتوں کو. آگے بھی اس مضمون کو بحث بیان کیا گیا آگے تک، پھر اس کے بعد آخرت کا مضمون شروع ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان آیتوں کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر مذاکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.